بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، اس کتاب کا چیپٹر نمبر 16 شیعہ آڈیوز کی جانب سے منصور سے مالک کی ملاقات پیش خدمت ہے۔ اس ملاقات کو عظیم مورخ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفہ میں خود مالک سے نقل کیا ہے، لہٰذا ہم قارئین کے لیے ان کی عبارت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، میں منع سے پلٹ کر خیموں کی طرف گیا، وہاں میں نے اجازت طلب کی، مجھے اجازت ملی۔ اجازت دینے والے نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے اس سے کہا، جب وہ قبا کچھ دور رہ جائے گا جس میں امیر المومنین ہے تو تم مجھے بتا دینا۔ وہ مجھے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور ایک قبا سے دوسرے قبا میں لے گیا، جہاں ہر ایک میں مختلف اصناف کے لوگ ہاتھوں میں برہنہ تلواریں لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ دربان نے مجھ سے کہا، وہ قبا ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں خود اس قبا میں پہنچا جس میں امیر المومنین تشریف فرما تھے۔ وہ مجلس برخاست کر چکے تھے اور تنہا بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایسا موٹا لباس پہن رکھا تھا کہ جس کی مثال نہیں تھی، اور یہ سب کچھ میری آمد کی تواضع کے سلسلے میں تھا۔ قبا میں صرف ایک محافظ تلوار لیے کھڑا تھا۔ جب میں قریب پہنچا تو انہوں نے خوش آمدید کہا اور اپنی قریب بلا لیا، کہا میرے قریب تشریف لائیں۔ میں نے تشریف رکھنے کے لیے اشارہ کیا، لیکن انہوں نے پھر اصرار کیا، میرے پاس آئیے، یہاں تک کہ مجھے اتنا قریب بٹھایا کہ میرا زانو ان کے زانو کو چھونے لگا۔ پھر انہوں نے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، اے ابو عبداللہ، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تو جعفر بن سلیمان کو نہ کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا اور نہ مجھے اس کی خبر تھی، اور جب مجھے اطلاع ملی تو بہت رنجیدہ ہوا۔ مالک کہتے ہیں، میں نے خدا کی حمد کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر انہوں نے خود کو اس امر سے بری قرار دیا اور کہا، اے ابو عبداللہ، جب تک آپ اہل حرمین کے درمیان ہیں وہ عافیت سے ہیں، میں آپ کو ان کے لیے عذاب خدا سے امان تصور کرتا ہوں، خدا نے تمہارے سبب انہیں ایک عظیم مصیبت سے محفوظ رکھا ہے، میں انہیں فتنہ پروری میں سب سے آگے اور اسے دبانے میں سب سے کمزور سمجھتا ہوں، خدا انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، اور میں نے اس دشمن بریکٹ میں ہے جعفر بن سلیمان ابن عباس، اس کا چچا زاد بھائی جو مدینے میں اس کا گورنر تھا، بریکٹ کلوز، کو مدینے سے کجاوہ پر لانے کا حکم دیا تھا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کو تنگ کر دینے کا حکم دیا تھا اور سختی کرنے کی تاکید کی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ سزا دینی چاہیے جو اس نے آپ کو دی تھی۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا، خدا امیر المومنین کو عافیت میں رکھے اور شان بنائے رکھے، میں نے اسے بریکٹ میں جعفر بن سلیمان کو بریکٹ کلوز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قرابت کی بنا پر معاف کر دیا۔ ابو جعفر منصور نے کہا، خدا آپ کو اور آپ کا اتباع کرنے والوں کو معاف فرمائے۔ مالک کہتے ہیں، پھر انہوں نے مجھ سے سلف و گزشتگان اور علماء کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے انہیں لوگوں سے واقفیت کے متعلق عالم پایا۔ پھر انہوں نے مجھ سے علم و فقہ کے متعلق گفتگو کی تو میں نے انہیں متفق العلیہ چیزوں میں عام ترین انسان پایا، اور اختلاف والی باتوں میں بھی عالم پایا، اور مرئی باتوں کا حافظ اور سنی گئی چیزوں کا بخوبی یاد رکھنے والا پایا۔ پھر مجھ سے کہا، اے ابو عبداللہ، اس علم کو جمع کرو اور اسے کتابی شکل دو، اور عبداللہ بن عمر کی شدتوں، عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود کی نرمی و اختصار کو مد نظر اور میانہ روی اختیار کرنا، اور اس چیز کو اپنانا جس پر آئمہ اور صحابہ متفق ہوں، تاکہ ہم لوگوں کو آپ کے علم پر چلائیں اور تمام شہروں میں آپ کی کتاب کی نشر و اشاعت کریں، اور لوگوں سے کہہ دیں کہ اس کتاب کی مخالفت نہ کریں اور اسی کے مطابق فیصلے کریں۔ میں بریکٹ پہ مالک نے کہا، خدا امیر کی اصلاح کرے، اہل عراق ہمارے علم سے راضی نہ ہوں گے اور نہ ہماری بات پر عمل کریں گے۔ ابو جعفر منصور نے کہا، ہم انہیں اس پر زبردستی چلائیں گے اور ان کے سر قلم کر دیں گے اور کوڑوں سے ان کی کمر نیلی کر دیں گے، اس کام میں جلدی کرو، عنقریب میرا بیٹا مہدی تمہارے پاس آئے تاکہ اس کتاب کو تم سے سنے، یقیناً اس وقت تک تم اس کام سے فارغ ہو چکے ہوگے انشاءاللہ۔ مالک کہتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ پشت قبا سے منصور کا چھوٹا لڑکا آیا، جب بچے نے مجھے دیکھا تو گھبرا گیا اور پچھلے پیروں پلٹ گیا۔ ابو جعفر منصور نے کہا، آؤ میرے پیارے آؤ، یہ اہل حجاز کے فقیہ ابو عبداللہ ہیں۔ اس کے بعد ابو جعفر میری طرف ملتفت کرتے اور کہا، اے ابو عبداللہ، تم جانتے ہو یہ لڑکا کیوں گھبرا گیا اور کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ ابو جعفر منصور نے کہا، قسم خدا کی، اس نے مجھے آپ سے تنہائی میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو واپس پلٹ گیا اور مداخلت کو صحیح نہیں سمجھا۔ مالک کہتے ہیں، اس کے بعد منصور نے مجھے 1000 سونے چاندی کے دینار دینے کے لیے حکم دیا اور خلعت عطا کیا، نیز میرے بیٹے کو 1000 دینار دینے کا حکم دیا۔ پھر میں نے اجازت طلب کی، انہوں نے رخصت کیا، میں نے بھی خدا حافظ کہا، انہوں نے بھی ودا کیا۔ پھر ایک خواجہ سرا میرے پاس آیا اور اس نے ایک چادر میرے کندھے پر ڈال دی، اور یہ رویہ دربار کی طرف سے ہر اس شخص کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے جس کو عزت و عظمت دی جاتی ہے۔ وہ اس چادر کو لے کر لوگوں کے سامنے آتا ہے، پھر خواجہ سرا کو دیتا ہے۔ پس وہ چادر میرے کندھے پر ڈالی تو میرا کندھا اس کے بوجھ سے جھک گیا۔ میں نے کہا، بھائی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ابو جعفر نے کہا، اسی مالک کی سواری تک پہنچا دو۔ بریکٹ میں ہے تاریخ الخلفہ جلد 2 صفحہ 150۔ ضروری حاشیہ۔ امام مالک اور ابو جعفر منصور کی اس ملاقات سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہم چند چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم عباسی خلیفہ کو اپنے چچا زاد بھائی، جو کہ مدینہ میں اس کا گورنر تھا، کو معزول اور اس کی اہانت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس امام مالک سے معذرت کرتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ جو بیداد و ستم آپ کے ساتھ روا رکھا گیا ہے، میں اس میں قطعی شریک نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس کا علم تھا، اسی لیے جب مجھے اس کی اطلاع ملی تو مجھے بہت رنج ہوا۔ یہ تمام چیزیں ان دونوں کے گہرے تعلقات کی نشاندہی کرتی ہیں اور ابو جعفر منصور خلیفہ کے نزدیک مالک کی عظمت و مرتبت کا پتہ دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے ان سے شخصی اور گھریلو لباس میں ملاقات کی، اور اس ملاقات کے دوران کوئی بھی ان کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ ملاقات کی کیفیت دیکھ کر خلیفہ کا بیٹا بھی گھبرا گیا تھا، چنانچہ جب اس نے اپنے باپ کے پہلو سے پہلو ملا ہوا دیکھا تو واپس پلٹ گیا تھا۔ نمبر 2، اور منصور نے جو مالک سے یہ بات کہی تھی کہ مکہ اور مدینے والے اس وقت تک امان میں ہیں جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، اور خدا نے انہیں ایک عظیم مصیبت سے بچا لیا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ والے خلیفہ اور ظالم حکام کے خلاف شورش و انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، لیکن مالک نے انہیں ڈرایا اور اپنے فتووں کے ذریعے اس شورش کو دبا دیا۔ مالک کے انہی فتووں میں سے ایک یہ تھا کہ خدا اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، لہذا لوگ خاموش ہو گئے اور ڈر کے مارے خلیفہ سے جنگ نہ کی، پیسے سے خریدے ہوئے فتوے نے خدا کے عذاب سے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ بریکٹ میں ہے بیت اکراہ حرام اور بادشاہ کی اطاعت واجب والے دونوں فتووں میں کتنا تناقص ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے یہاں بہت سی روایات ہیں، نمونے کے طور پر ان میں سے ایک پیش کرتا ہوں۔ جو بادشاہ کی نافرمانی پر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ بادشاہ کی باتوں کو سنو اور عمل کرو، خواہ وہ تمہارے اموال کو ہڑپ کر لے اور تمہاری پشت پر کوڑے لگائے۔ بریکٹ کلوز۔ اسی لیے منصور نے امام مالک سے کہا تھا، مکہ اور مدینہ والے فتنہ برپا کرنے میں بہت آگے ہیں اور فتنے کو دبانے میں نہایت ہی کمزور ہیں، خدا انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، خلیفہ مالک کو یہ بات باور کراتا ہے کہ پوری دنیا اسلام میں میرے نزدیک سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں۔ پھر مالک کے مذہب پر لوگوں کو زبردستی چلاتا ہے اور ترغیب و دہشت کے ذریعے امام مالک کا اتباع کراتا ہے۔ ترغیب کے سلسلے میں اس کا یہ قول ہے، ہم تمام شہروں میں اعلان کرا دیں گے، کوئی آپ یعنی مالکی کی کتاب کی مخالفت نہ کرے اور اسی سے فیصلے کریں، اور ایام حج میں ان یعنی مالک کے پاس وفود و نمائندے بھیجیں۔ دہشت دلانے کے بارے میں اس کا ایک قول ہے، ہم اہل عراق کو اسی کتاب پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں گے، اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم تلوار سے ان کے تن و سر میں جدائی ڈال دیں گے اور کوڑوں سے پشت کو نیلی کر دیں گے۔ اس فقرے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ظالم حکام نے شیعوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا۔ انہیں آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے جدا کر کے امام مالک کی پیروی پر مجبور کیا گیا ہوگا۔ نمبر 4، ہم جانتے ہیں کہ امام مالک اور خلیفہ منصور انہی عقائد و مفاضل کے حامل تھے، بالخصوص صحابہ اور ان خلفہ کے متعلق ان کا یہی عقیدہ تھا، جو کہ تخت خلافت پر زبردستی متمکن ہو گئے تھے۔ اس کا اظہار خود مالک فرماتے ہیں، پھر انہوں نے علم و فقہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے انہیں لوگوں میں عالم ترین پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو جعفر منصور نے تبادلہ خیال کیا اور وہی چیزیں باور کرائیں جو اسے محبوب تھی، کیونکہ اس سے قبل امام مالک سے ایک ملاقات کے درمیان وہ کہہ چکا تھا، قسم خدا کی امیر المومنین کے بعد میں نے آپ کو عالم پایا ہے۔ تاریخ الخلفہ ابن قتیبہ جلد 2 صفحہ 142۔ بریکٹ میں لکھا ہے، امیر المومنین سے منصور کی مراد وہ خود ہی تھا۔ مزید یہ کہ اپنے مالک نقل حدیث کے سلسلے میں عبداللہ بن عمر ایسے ناصبی شخص پر اعتماد کرتے تھے کہ جو یہ کہتا ہے، ہم زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوبکر و عمر اور عثمان کو بتدریج سب سے افضل سمجھتے تھے اور ان کے بعد تو سبھی برابر تھے۔ عبداللہ بن عمر موطأ اور فقہ میں بن مالک کے مشہور ترین راوی ہیں۔ نمبر 5، ہم یہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ جس سیاست کی بنیاد ظلم و جور پر استوار تھی، اس کا اقتضا یہ تھا کہ لوگوں کو ایسے فتووں سے راضی کر لیں جس کو وہ دوست رکھتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی تکلیف نہ دی جائے جو نصوص قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمہ ہے۔ منصور نے مالک سے کہا تھا، اس علم کو کتابی شکل میں جمع کرو، اور عبداللہ بن عمر کی سختی، عبداللہ بن عباس کی نرمی، اور ابن مسعود کی اختصار پسندی کو مد نظر رکھو، اور درمیانی راستے کو اختیار کرو، اور اس چیز پر دھیان دو جس پر صحابہ کا اجماع ہے، تاکہ ہم آپ کی کتاب اور علم کا لوگوں کو پابند بنا سکیں۔ منصور کے اس قول سے بات آشکار ہو جاتی کہ مذہب اہل سنت والجماعت عبداللہ بن عمر کی سختی، عبداللہ بن عباس کی نرمی، اور ابن مسعود کی اختصار پسندی اور اس چیز کا معجون ہے، جس کو مالک نے میانہ روی سمجھا ہو کہ جس پر صحابہ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان اور ان صحابہ کا اجماع تھا، اور خلیفہ ابو جعفر منصور بھی ان سے راضی تھا۔ موطا ابن مالک میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مروی ہو، جبکہ بعض ائمہ علیہ السلام مالک و منصور کے ہم اثر تھے۔ اس کے برعکس خلیفہ ابو جعفر منصور نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور انہیں ہر چیز سے الگ رکھا تھا۔ سب سے پہلے موطا ابن مالک میں صحابہ اور تابعین کی بیان کی ہوئی احادیث کو جمع کرنے کا خلیفہ نے حکم دیا تاکہ ان پر لوگوں کو چلایا جائے، لہٰذا لاعبدی طور پر ان احادیث کو اموی اور عباسیوں کی گھڑی ہوئی ہونی چاہیے تھیں کہ جن کی مصلحت کے مطابق اور ان کی سلطنت کے استحکام کا باعث ہوں، اور اسلامی حقائق سے لوگوں کو دور رکھنے کا موجب قرار پائیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا۔ نمبر 7، امام مالک کو صرف عراق والوں سے خوف تھا، کیونکہ وہ علی علیہ السلام بن ابی طالب کے شیعہ تھے اور انہی کے علم و فقہ سے وہ مطمئن تھے، اور آپ علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے، اور مالک جیسوں کو قطعی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ناصبی ہیں اور حکام کی چاپلوسی کرتے ہیں اور درہم و دینار میں اپنا دین بیچ چکے ہیں۔ اس لیے تو مالک نے خلیفہ سے کہا تھا، خدا امیر کی اصلاح کرے، عراق والے ہمارے علم پر راضی نہ ہوں گے اور نہ ہی ہماری بات پر عمل کریں گے۔ پس منصور نے نہایت غرور و تکبر سے کہا تھا، ہم جبرن تمہاری بات منوائیں گے اور تلوار سے ان کے سر و تن میں جدائی ڈال دیں گے اور کوڑوں سے ان کی کمر سیدھی کر دیں گے۔ اس سے ہم پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حکام کی ایجاد کردہ مذاہب کے، جن کو اہل سنت کا نام دیا گیا، وہ کس طرح دنیا میں پھیلے، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابو حنیفہ مالک کے مخالف اور مالک ان کے خلاف، اور دونوں شافعی و حملی کے دشمن، اور یہ دونوں بھی ان کے مخالف ہیں، شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہو جس پر چاروں متفق ہوں۔ اس کے باوجود سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ کون سی جماعت ہے، مالکی یا حنفی یا شافعی یا حملی؟ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بلکہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کی جماعت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی علیہ السلام پر لعنت کرنے کے سلسلے میں معاویہ کی موافقت کی تھی اور 80 سال تک لعنت کرتے رہے۔ ایک مسئلے میں عظیم اختلاف اور متفرق آرا اور متعدد فتوے ہونے کے باوجود یہ اختلاف رحمت ہے، لیکن یہ مذاہب اربع ہی کے لیے رحمت ہے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا مجتہد ان کی مخالفت کر دے تو وہ ان کی نظروں میں کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن شیعوں کا عذر قابل عفو نہیں ہے، کیونکہ وہ امیر المومنین علیہ السلام پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، اور اسی اختلاف کو اہل سنت والجماعت برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ مذاہب اربع کا علی علیہ السلام کو خلافت سے دور رکھنے اور ان کی فضیلت چھپانے کے سلسلے میں اتفاق ہے۔ نمبر 8، جن حکام نے زبردستی مسلمانوں کے اموال کو ہڑپ کر لیا تھا، ہم انہیں چاپلوس علماء کے درمیان کھلے دل سے سخاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس طرح وہ ان کے دین اور ضمیر کو خرید لیتے ہیں۔ مالک کہتے ہیں، پھر مجھے 1000 سونے چاندی کے دینار دینے کا حکم دیا اور میرے بیٹے کو بھی 1000 دینار دلوائے۔ مالک کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کبھی عطایہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ مالک اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ تمام عطایہ کو ظاہر کرنے میں نقصان ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے لوگ ان عطایہ کو دیکھنے نہ پائیں۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں، جب خواجہ سرا نے وہ دیناروں والی گونی میرے کندھے پر رکھی تو میں اس کے بوجھ سے جھک گیا اور کہا، اسے کندھے سے اتار دو۔ جب منصور نے محسوس کیا کہ اسے میں نہیں لے جا سکتا ہوں، تو اس نے خواجہ سرا کو حکم دیا، لوگوں کی نظروں سے بچا کر اسے میری سواری تک پہنچا دے۔